اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد، صحبت شیخ کی اہمیت سے متعلق ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا وعظ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی غیر عالم اللہ اللہ کرتا ہے، سلوک طے کرتا ہے، تو وہ صاحب نسبت ہو جاتا ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے اور صاحب نور ہو جاتا ہے. لیکن جب عالم اس راستے میں آتا ہے، کسی بزرگ سے تعلق کر کے اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اپنے امراض اور رضائل کا علاج کراتا ہے، تو نورن علی نور ہو جاتا ہے، علم کا نور اور عمل کا نور. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ صحبت کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ مہینے دو تین دن کے لیے کسی اللہ والے کے پاس چلے گئے اور چلے آئے، حالانکہ صحبت میں تسلسل ہونا چاہیے. جیسے اگر آپ کو مرغی کے انڈوں سے بچہ نکالنا ہے تو 21 دن مسلسل وہ انڈے مرغی کے پروں میں رکھے جاتے ہیں. اگر مرغی کے نیچے 3 دن انڈے رکھے اور پھر 3 دن نکال دیے، پھر 3 دن رکھ دیے، تو کیا چوزا نکلے گا؟ اگر تسلسل نہیں رہے گا تو حیات نہیں آئے گی، انڈے میں بچے نہیں پیدا ہوں گے. یہ تسلسل ضروری ہے. ایسے ہی حیات روحانی کے لیے ہمارے اکابر پہلے زمانے میں 2 سال تک اپنے شیخ کے پاس رہتے تھے. بعد میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 مہینہ کر دیے، اور پھر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو رحم آیا کہ اب ہمتیں کمزور ہو گئیں، تو بھائی 40 دن میں ان کا کام ہو جائے گا. یہ آپ کے سامنے اختر جو خطاب کر رہا ہے، ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری اعظم گڑھی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پہلی ملاقات کی، تو پہلی ہی ملاقات میں اپنے شیخ کے یہاں میں نے 40 دن لگائے، اور آپ ہی کے الہ آباد کے طیب طبیہ کالج سے اختر نے طب کیا ہے. یہ اختر جو آپ سے بیان کر رہا ہے، الہ آباد میں حسن منزل میں رہتا تھا، اور حسن منزل سے ہمت گنج اور خسرو باغ ہوتے ہوئے 3 سال تک طبیہ کالج میں میرا آنا جانا تھا. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے بھی تھوڑا سا الہ آبادی سمجھیے، اجنبی نہ سمجھیے. میں نے یہاں کے امرود بھی بہت کھائے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے شیخ کے پاس 40 دن لگانے کی جو توفیق دی، تو جوانی کے وہ 40 دن اتنا کام آئے کہ اس کے بعد میں جب علی گڑھ گیا تو وہاں کے کالج اور یونیورسٹی کے لڑکوں سے کبھی مرعوب نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ اپنا نماز روزہ کبھی نہیں چھوڑا، کسی سے مرعوب ہو کر یہ نہیں کیا کہ کالج کے لڑکوں کو دیکھ کر اپنی شکل بدل دی، داڑھی کٹا دی یا کرتا چھوٹا کر لیا. غرض کسی کا اثر نہیں ہوا، اور وہ چلہ بڑا کام آیا. تو 40 دن مسلسل کسی اللہ والے کے یہاں لگاؤ، 1 سیکنڈ کی کمی نہ کرو، اور وہاں اخلاص کے ساتھ رہو. نہ وہاں کشف و کرامت چاہو، نہ وہاں ہوا پر اڑنے کی خواہش کرو، نہ وہاں بغیر کشتی کے پانی پر چلنے کا انتظار کرو. کشف و کرامت سب غیر اللہ ہے، یہ لوازم ولایت میں سے نہیں ہے. یعنی کشف و کرامت کا چاہنا سب غیر اللہ ہے. ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 10 سال رہا. ایک دن اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں پائی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ 10 سال تک تم نے میرا کوئی کام خلاف شریعت اور خلاف سنت پایا؟ اس نے کہا کہ حضور، 10 سال تک آپ کا کوئی کام خلاف شریعت اور سنت نہیں دیکھا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، ہائے، جس جنید نے 10 سال تک اپنے مالک کو ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہیں کیا، اس سے بڑھ کر ظالم تو کیا کرامت چاہتا ہے؟ اسی لیے ملا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں، الاستقامت فوق 1000 کرامہ، استقامت 1000 کرامت سے افضل ہے. دین پر استقامت، دین پر قائم رہنا اور سنت پر قائم رہنا اور اپنے مالک کو ناراض نہ کرنا، یہ ہے اصل چیز. لہذا اخلاص کے ساتھ کسی اللہ والے کے پاس 40 دن کے لیے جائے اور کچھ وظیفہ، کچھ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ اثر عطا فرمائیں گے اور وہ گناہوں سے بچے گا. یعنی جب اس کے اندر تقویٰ آ جائے پھر اللہ کا ذکر بھی کام دے گا. اگر محمد علی قلعہ انٹرنیشنل باکسر آپ کے شہر میں آ جائے اور آپ اس کو 21 مرغیوں کا سوپ پلائیں، 51 انڈے بھی کھلائیں، مگر تھوڑا سا زہر بھی کھلا دیں تو وہ باکسنگ کر سکے گا؟ ایسے ہی بعض لوگ ذکر و تلاوت تو خوب کرتے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے، سینما بھی دیکھتے ہیں، ٹی وی کے پروگرام میں عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں اور عورتیں مردوں کو دیکھتی ہیں، اسی طریقے سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، مسلمانوں کی غیبت بھی کرتے ہیں، حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے، جماعت سے نماز کا اہتمام نہیں کرتے، تو ان چیزوں سے نافرمانی کے زہر کی وجہ سے نسبت مع اللہ کا چراغ بجھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک چور کسی کے گھر میں داخل ہوا، اس گھر والے چکماک پتھر سے آگ جلایا کرتے تھے، پہلے زمانے میں چراغ جلانے کے لیے ماچس کہاں تھی، لہذا چکماک پتھر کو آپس میں رگڑ کر اس سے آگ جلایا کرتے تھے، تو جب گھر کے مالک نے چکماک پتھر کو رگڑ کر دیکھنا چاہا کہ چور کدھر ہے، تو وہ چور ایسا ہوشیار تھا کہ جیسے ہی وہ پتھر کو رگڑتا اور روشنی ہوتی، چور فوراً اس پر انگلی رکھ دیتا اور پھر اندھیرے میں اپنا کام شروع کر دیتا۔ اسی طرح شیطان بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ جب اشراق اوابین تہجد سے آدمی کے دل میں کچھ نور پیدا ہوا تو کوئی گناہ کرا کے اس پر انگلی رکھ دیتا ہے تاکہ یہ نور تام نہ ہونے پائے، یعنی ہمیشہ رہنے نہ پائے، بجھ جائے، ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، اور اس کو ربنا اتمم لنا نورنا کا مقام نہ مل جائے۔ تو دوستو، گناہوں کا چھوڑنا، اللہ کا ذکر کرنا اور اہل اللہ کی صحبت اگر مل جائے تو سارے طلبہ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ روئے زمین پر کہیں پیٹ کے لیے پریشان نہیں ہوں گے۔ بتائیے، کیا آپ اپنے دوستوں کو ذلیل اور پریشان دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ ولی المتقین، جو تقویٰ سے رہتا ہے اس کو میں اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اور فرماتے ہیں، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور میں ہمیشہ اپنے اولیاء کو جو متقی ہوتے ہیں ان کو مصیبت سے نکالتا رہتا ہوں، ویرزقہم من حیث لا یحتسب، اور ان کو وہاں سے روزی پہنچاتا ہوں جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، اور ان کے کاموں کو بھی آسان کر دیتا ہوں، اور فرماتے ہیں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اور اللہ سے ڈرنے کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ اسے ایک نور عطا کرتا ہے جس سے وہ حق اور باطل کی تمیز بھی ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو 9 سیکنڈ کا وعظ سنا رہا ہوں، کل کا وعظ 5 سیکنڈ کا تھا، کل آپ نہیں تھے لہذا آپ کی خاطر سے دوبارہ عبارت پڑھ لیتا ہوں۔ الفاظ نبوت کو غور سے سنا کرو کیونکہ یہ نور نبوت کے کیپسول ہیں، ہر لفظ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا کیپسول ہوتا ہے، بہت ہی محبت سے سنیے، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہوں۔ 1400 برس پہلے جو الفاظ نبوت مسجد نبوی میں ممبر رسول سے نشر ہوئے تھے، وہی الفاظ میری زبان آج آپ کو سنا رہی ہے، لہذا 5 سیکنڈ کا آواز سنیے۔ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اگر کسی کے پاس سیکنڈ والی گھڑی ہو تو دیکھ لو کہ ٹھیک 5 سیکنڈ لگے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یعنی ماں باپ سے نہ لڑو، بزرگوں سے بے ادبی نہ کرو، زبان کو قابو میں رکھو، کسی کو گالی مت دو، مالکانہ تصرف سے اپنی زبان کو اپنا غلام بنا کے رکھو۔ نمبر 2، اپنے گھر کو وسیع کر لو، یعنی عبادات سے، یعنی اپنے گھر میں خوب نفلی عبادات کرو، بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، تھوڑی دیر تلاوت کر لیا کرو، اللہ اللہ کر لیا کرو، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لی تاکہ جان کلمہ لا الہ الا اللہ پر نکلے۔ جو روزانہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے گا تو اس کو 2 انعام ملیں گے۔ ایک انعام تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا چہرہ قیامت کے دن چاند کی طرح روشن ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں اس بندے کا منہ چاند کی طرح اجالا کرنا ہے تو وہ منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق بھی دے دیں گے، اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے حفاظت بھی نصیب فرمائیں گے۔ لہذا روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیا کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی حجاب یعنی پردہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ 7 آسمان کو عبور کر کے عرش اعظم پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ ارے ہم دور ہیں تو اپنی لا الہ الا اللہ تو وہاں بھیج دو، ارے دوستو ان سے ملنے کو بہانہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی کہ نہیں کہ ہماری لا الہ الا اللہ اللہ سے جا کر مل آئی۔ اور جب لا الہ کہو تو یہ تصور کرو کہ دل سے تمام غیر اللہ نکل گیا، اور جب الا اللہ کہو تو سمجھ لو کہ عرش اعظم سے میرے قلب میں اللہ کا نور آ رہا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہو تو یہ تصور کرو کہ نور کا ایک ستون ہمارے قلب میں آ رہا ہے، اور دل میں چاندی کے پانی سے اللہ کا نام لکھ گیا، اور 8-10 دفعہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کلمہ پورا کر لیا۔ دوستو ایک تسبیح پڑھنا کتنا مختصر کام ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ 1440 منٹ زندگی کے دے رہے ہیں، 24 گھنٹے کا دن اور رات ہوتی ہے اور 60 منٹ کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے، اور 60 کو 24 سے ضرب دیجئے کتنے منٹ بنے، 1440 منٹ۔ میں پہلے ہی سے ضرب تقسیم لگا کے بیٹھا ہوں تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو۔ ایک چیز اور عرض کر دوں کہیں بھول نہ جاؤں، عموماً انسان کو 5 چیزوں کی فکر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کہیں ہمارے دین کو نقصان نہ پہنچ جائے، دوسرا یہ کہ ہماری جان کو کہیں کینسر نہ ہو جائے، السر نہ ہو جائے، ٹی بی نہ ہو جائے، دمہ نہ ہو جائے، گٹھیا نہ ہو جائے، فالج نہ ہو جائے، اور تیسرے فکر یہ کہ میری اولاد بیمار نہ ہو جائے، کہیں اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں اس کی نوکری نہ چھوٹ جائے، اور چوتھی فکر اہل و عیال خاندان والوں کی ہوتی ہے، اور پانچویں فکر یہ ہوتی ہے کہ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے، تنگی نہ آ جائے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی 5 غم بیان کیے، یہ حدیث کنز العمال میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ ان 5 غموں سے بے فکر رہو گے۔ ان صحابی نے کچھ دن پڑھ کر آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا ہے میرا قلب ان 5 غموں سے آزاد ہو کر بالکل چین اور سکون سے رہتا ہے۔ اب آپ وہ وظیفہ بھی سیکھ لیجئے اور 3 دفعہ میرے ساتھ پڑھ بھی لیجئے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ علی دینی، آپ لوگ بھی پڑھ لیں، میں بھی اس نیت سے پڑھتا ہوں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اس دعا کو روزانہ 3 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان لینا۔ ہماری ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس دعا نبوت کی شرح فرمائیے کہ آسان حساب کیسے لیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی شرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کو سامنے رکھیں، ایک نظر دیکھیں بس، اور کچھ نہ پوچھیں، اور فرمائیں کہ جاؤ جنت میں۔ یہ نہ پوچھیں کہ نماز کتنی پڑھی تھی اور پڑھی تھی تو کیسی پڑھی تھی، بس اللہ پاک کچھ پوچھیں نہیں اور کہیں کہ جاؤ جنت میں۔ لہذا دوستو یہ دعا بھی مانگا کرو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اللہ والوں کے ساتھ رہو، کونوا مع الصادقین، تو اس کی تفسیر میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ والوں کے ساتھ کتنا رہو، آخر رہنے کی کوئی مقدار تو ہوگی، تو فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا رہو کہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ۔ دیکھیے مرغی کا چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا اور فوراً مرغی کے پاس سے بھاگ جائے تو بلی کھا جائے گی، بلی کھا جائے گی یا نہیں؟ جب تک بچہ مرغی کے برابر نہ ہو جائے، مرغی کے پر میں رہے اور اسی کے ساتھ دانا چگے، مرغی اس کو دانا کھانا سکھائے گی۔ اسی طرح اللہ والے بھی اپنے متعلقین کو ذکر کرنا اور آہ و نالہ کرنا سکھاتے ہیں، اللہ کی یاد میں رونا بھی سکھاتے ہیں، اللہ سے فریاد و مناجات کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفص میں 9 گرفتاروں میں ہوں۔ جب چوزے چھوٹے ہوتے ہیں تو اگر ان کے پاس کوئی جائے تو مرغی اسے دوڑا لیتی ہے، مگر جب چوزا مرغی بن جاتا ہے پھر اسے نگرانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے کسی اللہ والے کے پاس زندگی میں 40 دن گزار لو تو انشاءاللہ آپ کی روح کو حیات نو مل جائے گی۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، 60 برس کے بعد بڈھوں کو حکومت کی جانب سے آرڈر آیا کہ اگر تم 1 مہینے میں یہ امتحان پاس کر لو تو تمہاری تنخواہ 500 یا 1000 روپے زیادہ ہو جائے گی۔ یہ بہت پہلے زمانے کی بات ہے۔ تو سفید بالوں والے بڈھے آدمی 12-12 بجے رات تک سبق یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سبق کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کہا کہ تنخواہ بڑھوانے کے لیے۔ مگر آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے آ جاتا ہے کہ اس کوالیفیکیشن پہ اتنے پیسے تنخواہ بڑھ جائے گی، تو وہ کتنے لوگ محنت کرتے ہیں اور رات رات بھر جاگتے بھی ہیں حالانکہ عمر کتنی گزر چکی۔ تو فرمایا کہ مگر آج کوئی دعا سکھائی جاتی ہے جو قیامت کے دن کام آئے گی، جہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ تو کہتے ہیں ارے صاحب اب دماغ کمزور ہو گیا ہے۔ ارے میاں یہ کمزوری سبق یاد کرتے وقت کیوں نہ ہوئی؟ کمزوری وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، سب نفس کے ہیلے بہانے ہیں۔ میں حیدرآباد سندھ کا چڑیا گھر دیکھنے گیا، اس میں شیر کو دیکھنے لاٹھی لیے کچھ بڈھے بھی آئے تھے۔ اتنے میں اعلان ہوا کہ آج شیر کھلا رہ گیا ہے، نوکر گیٹ بند کرنا بھول گیا ہے، لہٰذا جلدی سے چڑیا گھر سے لوگ بھاگ جائیں، ورنہ اگر شیر نے کسی کو پھاڑ کھایا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ آپ یقین جانیے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ آج بڑی کمزوری معلوم ہو رہی ہے، آپ اس دن ان کے بھاگنے کی رفتار دیکھتے۔ تو جب آخرت پر یقین ہو جائے گا تو اس کی تیاری کے لیے بھی خوب محنت ہوگی، ورنہ دین پر چلنے میں ہمیشہ کم ہمت رہو گے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، اگر ہم شریعت کے مطابق شادی بیاہ کرتے ہیں، گانا بجانا ریکارڈنگ وغیرہ نہیں کرتے تو برادری ناراض ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ گانا بجانا، فوٹو کشی سب حرام ہے، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، جب تک واہ واہ لینے کے لیے فلم نہ بنے کہ کتنے لوگ آئے، کیا ہوا، اور ورنہ برادری ناراض ہو جائے گی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہماری تقریبات میں اکثریت ملاؤں کی ہوتی تو ہم شریعت کا پاس بھی رکھتے، لیکن اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جو ملا نہیں ہے، ملا لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو، پورے ہمالیہ پہاڑ میں اگر کہیں ایک چھٹاک لال پڑا ہوا ہو، لال جو قیمتی پتھر ہے، تو پورا ہمالیہ اس پر فخر کرتا ہے۔ پورے جنگل میں 10 لاکھ لومڑیاں ہیں مگر شیر ایک ہے، تو کیا وہ کبھی لومڑیوں کی اکثریت میں آنا چاہے گا؟ اگر لومڑی کہے کہ ارے کیا ہے شیر صاحب، غراتے کیوں ہو، آؤ میری اکثریت میں آ جاؤ، اگر الیکشن ہو تو ووٹ میں تو ہم ہی جیتیں گے، ہمارا ووٹ 1 لاکھ ہے اور تم اکیلے ہو، تو شیر کیا کہے گا؟ کہ میرا اکیلا ووٹ ہی کافی ہے، اگر میں ایک دھاڑ مار دوں تو تمہارے بخانے نکل جائیں گے۔ بتائیے ستاروں کی تعداد زیادہ ہے یا سورج کی؟ سورج ایک ہے نا، اور ستارے بے شمار ہیں، لیکن اگر ستارے کہہ دیں کہ آپ ہماری اکثریت میں آ جائیے تو سورج صاحب وہاں جائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ میرا اکیلے ہی کا وجود ایسا ہے کہ جب میں نکلتا ہوں تو تم سب منہ چھپا کر بھاگ جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیر ہے۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ ایک طرف شیر کھڑا ہے اور دوسری طرف 1000 بکریاں کھڑی ہیں۔ شیر کہتا ہے کہ دیکھو اپنی شادی میں ناچ گانا مت کرنا، 1000 بکریاں کہتی ہیں کہ نہیں ضرور کرنا، نہیں تو ہم رات بھر میں کر کے چلا کے تمہاری نیند حرام کر دیں گے۔ بتاؤ بھائی، فیصلہ کرو کہ آپ لوگ کس بات پر عمل کریں گے۔ ایک طرف شیر کھڑا ہے، وہ کہتا ہے شادی بیاہ میں ناچ گانا مت کرنا، اللہ کی نافرمانی مت کرنا، اور 5 وقت کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنا، اور 1000 بکریاں بھی ایک طرف کھڑی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ دیکھو شیر اکیلا ہے، ہم 1000 ہیں، ہم رات بھر میں چلائیں گے اور نیند حرام کر دیں گے اگر ہماری بات نہ مانی۔ کہیے صاحب، اس مجمع میں کوئی ہے جو بکری کے مشورے پر عمل کرے گا؟ کیونکہ 1000 بکریوں کی کوئی طاقت نہیں۔ شیر کہتا ہے کہ یہاں الیکشن نہیں چلے گا، یہاں جمہوریت نہیں چلے گی، یہاں میری طاقت چلے گی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو وہی اصلی جمہوریت ہے۔ سواد اعظم اصل میں بیاض اعظم ہے، جس طرف حق ہو بس وہی سواد اعظم ہے۔ سارا جہاں خلاف ہو آپ کوئی پرواہ نہ کریں۔ اب شیر کا خالق ایک بات کہہ رہا ہے، آپ شیر کی بات تو جلدی سمجھ گئے، اب نسبت لگاؤ کہ شیر بکریوں سے کتنا طاقتور ہے۔ اسی طرح برادری کی طاقت اور اللہ کی طاقت میں کیا نسبت ہے؟ کوئی تناسب ہے؟ بس کہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب آپ جانیں اور آپ کا کام، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی، میں بہت دور سے حاضر ہوا ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں درد دل سے کہتا ہوں، بلا کسی بخشش کے، بخشش کی دعا کا طالب تو ہوں لیکن بخشش کا طالب نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔
یا اللہ ہمیں کی توفیق
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الدنيا ملعونة ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار دنیا ملعون ہے اور جو چیز دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے مگر ذکر الہی اور وہ اعمال جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور علم دین کے عالم اور علم سیکھنے والے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لعنت کا مفہوم اور معنی اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کے ہیں. پس دنیا ملعون ہے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو چیزیں ذکر سے قریب کرنے والی ہیں، مثلا ذکر کرنا، انبیاء اور اولیاء اور صلحاء اور اعمال صالحہ اور دنیا کی بے ثباتی وغیرہ کا، اور بقدر ضرورت معاش کے حاصل کرنے میں مصروف ہونا. اسی طرح دین سیکھنے والے اور سکھانے والے بھی مستثنی ہیں. خلاصہ یہ کہ ذکر حق اور مقدمات ذکر حق مستثنی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں جمعے کی سنتوں کا بیان ہے. غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد بہزل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، مثلا اپنے کپڑوں یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، اور خطبے کو غور سے سننا. علاوہ جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. شرطی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت میں امت کے ساتھ شفقت کا بیان. پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار تمام رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، اور ابو عبید نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ لوگوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت تھی. انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت تھی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اس میں اپنی امت کے لیے آپ نے دعا فرمائی جیسا کہ مضمون سے ظاہر ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارزقنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك فأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.
کاربن وربن حالت ہے.
ठीक हो गया बल जी कल से झपक रहे हैं।